है, उनकी जो पॉलिसी है उस पर काफ़ी नुक्ताचीनी जो है वो होती रही है। 2009 में आपको याद होगा कि सदर ओबामा ने जब इस एटमी बम के जो सर्वाइवर्स हैं कुछ, उनके आगे वो झुके थे जापान में, तो उस पर यहाँ अमेरिका में भी काफ़ी जो हलके हैं उनकी जानिब से नुक्ताचीनी हुई थी। तो दोनों जानिब ऐसे हलके मौजूद हैं, लेकिन जिस सर आपने कहा कि आगे बढ़ना होगा, दोनों जानिब को फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी होगी और मौजूदा जो दुनिया है उस पर फोकस करना होगा। आप हमारे साथ रहिए प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर फैजानुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
जी प्रोफेसर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद हमने देखा कभी कोई सिटिंग अमरीकी सदर जो है उन्होंने हिरोशिमा का दौरा नहीं किया। सदर ओबामा जो हैं वो अपने इक्तदार में कई दफ़ा जापान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी कभी नहीं गए। और अभी जॉन केरी जो हैं ये वाहिद अमरीकी अहदेदार है जो जिन्होंने वहाँ का दौरा किया है। पहले तो ये बताइए कि वजूहात क्या हैं, अभी तक इतने अरसे में क्यों नहीं इन लोगों ने इन जगहों का दौरा किया, और अब जबकि ये दौरा हो गया है तो क्या, किस तरह आप इसको देखते हैं?
जी, सबसे पहले देखने और सुनने वालों को बहुत सलाम, दुआ और प्यार। असल में ये प्रेसिडेंट ओबामा की जो सदारत का जो दौर है वो एक ऐसी इखलाकी जरूरत की सदारत का दौर है कि जो पहले देखने में नहीं आई, चाहे वो क्यूबा के साथ हालात ठीक करने हों या ईरान के साथ, या
बर्मा
बैलेंस्ड पॉलिसीज करनी हो। तो प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं उन्होंने बड़ी जरूरतमंदाना किस्म के इकदाम उठाए हैं। तो उनका ये जो दौरा है, जो जापान की आप बात कर रही हैं, उसमें ये है कि अक्सर सदा क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिरा था वो अमेरिकन्स उस वक्त हालत जंग में थे, लेकिन ये देखा जाता है कि उसमें बहुत से सिविलियन जो थे उनकी जान गई थी। और इस सिलसिले में जापान में भी एक मिक्स फीलिंग है अमेरिका के बारे में, लेकिन उस फीलिंग को भी एड्रेस करना ज़रूरी था क्योंकि अमेरिका जो है, जापान और अमेरिका जो हैं, उनके दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े तारीखी अहमियत के हामिल हैं और उन दोनों को तकरीबन बहुत सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उनको इकट्ठे करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, और इस लिहाज उसमें चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न है जापान के लिए, नॉर्थ कोरिया का सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके साथ सोवियत यूनियन रशिया का सिक्योरिटी कंसर्न है। इस लिहाज से जापान ये तो नहीं होगा कि वो अमरीकी कैंप को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन इसके साथ ये है कि जापान के अवाम को और वहाँ के जो रहनुमा हैं उनको ये एहसास होगा कि अमरीका जो है वो एक जायंट ज़रूर है मगर दिल रखता है और दिल वाला है, और वो इस बात को महसूस करता है कि जो हुआ, और इस तरह उन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी जो बेगुनाही में मारे गए इस सिलसिले में।
ओके प्रोफेसर हसन असकरी रिजवी साहब, जिस तरह हमारे सामीन भी जानते हैं, आपको भी मालूम है कि इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जो है वो G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की जो मीटिंग एक हो रही है उसमें शिरकत करने के लिए वहाँ मौजूद है, और एक ऐलामिया जो है वो भी जारी किया गया है जिसमें जो जौहरी हथियार है उससे पाक दुनिया जो है उस विजन पर जोर दिया गया है। ये बताइएगा इसमें जो बड़ी ताकतें हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब हम जौहरी हथियारों से पाक दुनिया की बात करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ तक निभा रहे हैं?
देखिए, ये एक आइडियल है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब है कि दुनिया जो है न्यूक्लियर वेपन से पाक होगी। उसमें ये सिर्फ हुआ है कि रूस और अमेरिका में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दोनों ने कुछ अपने हथियारों को कम किया है, लेकिन अभी इनके पास इतने हथियार हैं कि वो दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप ये जरूर कह सकते हैं कि इकदामात तो अच्छे हुए हैं, कुछ कमी आई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑब्जेक्टिव के न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ये हासिल किया जा सकेगा, और ना ही इन मुमालिक की पॉलिसीज इस तरफ जा रही हैं। इनका मकसद ये जरूर है कि न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज किया जाए, अगर कम हो सकते हैं तो कम कर दिया जाए, लेकिन जीरो ऑप्शन मेरे नज़दीक इनका एजेंडा नहीं है, सिर्फ नारा है।
ٹھیک اوکے. پروفیسر فیضان الحق صاحب, اگلے ماہ جو ہے اسی جگہ پر ہیروشیما میں G7 ممالک کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ ہونے والا ہے, لیکن ابھی یہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ صدر اوباما جو ہے وہ وہاں کا دورہ کریں گے یا نہیں. تو ابھی جس طرح جان کیری جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے, کیا ان کی وزٹ سے راہ جو ہے صدر اوباما کے لیے کوئی کچھ ہموار ہوگی, اور صدر کے نہ جانے کی راہ میں کیا رکاوٹیں کیا ہیں اس وقت؟
جی میرا جیسے میں نے وہ کیا, جو تاریخی واقعات ہیں وہ ان کی راہ میں حائل ہیں, اور یہ ایک پالیسی رہی ہے امریکہ کے صدر کی, صدر کے آفس کی. لیکن جان کیری کا وہاں جانا اور اس جاس کو ہموار کرنا جو ہے وہ وہ ہموار تو ہوگی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو فیلنگز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے, پوری دنیا جو ہے وہ نیوکلیئر توانائی جو ہے, نیوکلیئر انرجی جو ہے اس کے نقصان سے واقف ہے. جاپان میں خود ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیئر ایک حادثہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور جاپنیز جو ہیں وہ سلسلے میں بہت کوشس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایونچولی وہ جو میٹنگ ہے وہ نہ صرف اس میں پریزیڈنٹ اوباما یا فیوچر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جا سکیں گے, مگر یہ کہ اس سے سیریسنیس جو ہے نیوکلیئر توانائی کے پھیلاؤ کی, اس کی روک تھام میں ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ پر الزام آئے گا, بلکہ یہ بات ڈسکس کی جائے گی کہ ایسا حادثہ ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم, اب آپ دیکھیے انڈیا کے پاس بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, اور بہت سے ممالک ہیں جو کہ صرف جو ہیں وہ تقریباً نیوکلیئر ہیں مگر ڈکلیئر نہیں ہوئے اور یا ہونے والے ہیں. تو اس تمام حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام معاملات کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ بات کی جائے, تاکہ اس کا جو ہے وہ کوئی اچھا لب لباب نکل سکے.
اوکے پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں شمالی کوریا کے جو جوہری تجربے ہیں اس پہ کافی بحث ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ ایسے ممالک جو کسی حد تک ایک طرح سے جارحیت جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں ان جوہری تجربوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے, اور کیا ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس طرح کا معاہدہ آپ شمالی کوریا کے ساتھ مستقبل میں اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟
نارتھ کوریا کے ساتھ اس قسم کے معاہدے کی فی الحال تو کوئی ایسی توقع ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ایران کی صورتحال میں اور نارتھ کوریا کی صورتحال میں کافی ہمیں فرق نظر آتا ہے. ایران کو یہ امید ہے کہ اگر وہ اکنامک فیلڈ میں اوپننگ اس کو مل جاتی ہے, جو کہ اب ملے گی وقت کے ساتھ جیسے جیسے تمام سینکشنز وڈرا ہوں گی, اس قسم کی ہوپ جو ہے وہ نارتھ کوریا کے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اس راستے پہ نہیں چل سکتا. اس کے پاس آپشنز ہی اتنے کم ہیں. پھر یہ ہے کہ نظام کچھ اس قسم کا ہے کہ اس کے اندر کوئی انہیں ایسا پریشر بھی ایسا ان کے اوپر اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا جو ایران کے اندر ایک اندرونی پریشر تھا کہ ویسٹ کے ساتھ کم از کم ریکنسال کیا جائے, کیونکہ ینگ جنریشن جو ہے وہ اس بات کے حق میں تھی کہ اس کے لیے وہ راستے کھلیں. تو اس لیے وہ تو شاید راستہ نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ چائنا کی مدد سے, رشیا کی مدد سے جو اس کے رویے میں تھوڑی بہت ماڈریشن تو کی جا سکتی ہے, لیکن مکمل طور پہ شاید اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان ہمیں نہ ہو, لیکن کوشش اس کی جاری رکھنی چاہیے خاص کر چائنا اور رشیا کے تھرو.
جی آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے پشپندر کمار جی نے ہمیں جوائن کرنا تھا, مصروفیت کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, لیکن کافی شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پرتاپ سومانشی جی. بہت شکریہ سر آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں آج کے شو میں. اس وقت سامعین ایک بریک لینا چاہیں گے, اور بریک سے واپس آ کر ہم امریکی وزیر دفاع اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر وہاں موجود ہیں, اس دورے کی اہمیت پر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پہلے لیتے ہیں ایک بریک. سامعین ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، جو واشنگٹن سے آپ براہ راست دیکھ اور سن رہے ہیں. اس وقت پرتاپ سوموانشی جی آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت وزیر دفاع ایش کارٹر جو ہیں وہ بھارت میں اپنے 3 روزہ دورے پر موجود ہے، یہ بتائیے گا بھارت میں کیا کہا جا رہا ہے، کن معاملات پر ان سے بات چیت ہوگی، اور ابھی تک یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اہم معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں، وہ ان معاہدوں کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں پلیز.
ڈیٹیلنگ تو میرے پاس نہیں ہے ابھی، لیکن یہ ظاہر طور پہ جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں بٹوین انڈیا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس، مجھے لگتا ہے یہ ان کو لے کر کے میکسیمم باتیں ہوں گی. اور یہ پہلے بھی جب یہاں پہ ڈیفنس میں ایف ڈی آئی کے کیپ کو ریز کیا گیا تھا، بڑا اوپن کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جہاں تک جو بات چیت ہے، بات چیت اسی پہ ہوگی. اور ظاہر طور پہ جب ڈیفنس کی بات ہوتی ہے اور انڈیا امریکہ کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہم پاکستان کی بات کریں گے، کہیں نہ کہیں ہم ٹیررزم کی بات کریں گے. تو ابھی میرے پاس بہت کلیئر پکچر نہیں ہے کہ کہاں کون کون سے سمجھوتے ہوئے ہیں یا کن کن چیزوں پہ سہمتی ہوئی ہے، ایگریمنٹس ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیسکلی یہی 2-3 پوائنٹس ہوں گے جہاں چیزیں ہوں گی، اور یہ کچھ دن میں اور کلیئر ہوگا تو میں زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکوں گا.
اوکے پروفیسر فیضان الحق صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر امریکی وزیر دفاع کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے جو دفاعی تعلقات ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو جس طرح یہ دفاعی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے دونوں کنٹریز کے مابین، اس کے آپ خطے پر کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
جی، اس میں جو پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی تشویش ناک صورتحال نظر آئے گی، مگر ایسا ہے نہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے کچھ مفادات ہیں وہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں، جس کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ایران کے ساتھ اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی گئی ہے اور جو معاہدہ کیا گیا ہے بھارت کے ساتھ، جو راستے کھولے گئے ہیں وہ ان سے مسلک ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو افغانستان میں اہمیت دی ہے، اور جب جو پچھلے ڈائیلاگ ہوئے تھے جیسے آپ کو معلوم ہے، اس میں چائنا، امریکہ، پاکستان اور افغانستان شامل تھے، انڈیا اس میں شامل نہیں تھا. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اس کی اہمیت دی جا رہی ہے اور بھارت کو اپنی اہمیت دی جا رہی ہے. امریکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امن جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مشرق وسطی میں، مڈل ایسٹ میں ایک ٹرموائل ہے، خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ اور چیلنجز موجود ہیں. امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ساؤتھ ایشیا یا بر صغیر جو ہے وہ فلیئر اپ ہو یا اس میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں. اس لیے جو اور خاص کر جب ڈیفنس منسٹر تک کے لیول کی جو بات ہوتی ہے، تو یہ پہلے سے طے شدہ مرحلے ہیں جن کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اور عام طور پہ جو خطے کے ممالک ہوتے ہیں ان کو بھی بریفنگ دی جاتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اور پاکستان اور انڈیا کی ایک بڑی خوبصورت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے جتنے جتنا بھی ایک دوسرے سے لڑیں بھڑیں، مگر کوئی اور دو ملک ایسے نہیں ہیں دنیا میں جو ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح جانتے ہوں جتنا پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جی. اور پاکستان کے لیے جو اگر کوئی تشویشناک بات ہوگی تو اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان پر ٹیررزم کا الزام لگایا جائے، لیکن جبکہ ابھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو بھارتی کمانڈر پکڑا گیا ہے پاکستان میں، اس سے بھارت کو خاصی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے عالمی برادری میں، کیونکہ ہمیشہ الزام جو تھا وہ پاکستان پر ہوتا تھا. اور یہ تمام جو ثبوت ہیں یہ مہیا کر دیے گئے ہیں امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور میرا خیال ہے، مجھے یقین نہیں، مگر یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات ڈسکشن میں ضرور آئے گی جب امریکہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں وہ انڈیا کا دورہ کریں گے.
ओके प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब, आप बताइएगा, जिस तरह प्रोफेसर फैजान ने बताया कि अमेरिका अपनी जगह जो है भारत को अहमियत देता है और पाकिस्तान को भी इसी तरह अपनी जगह अहमियत देता है, और हमने ये अभी कुछ दिन पहले देखा भी जब F-16 के तैयारे जो हैं वो अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा था तो भारत ने उस पर काफ़ी वो किया था, क्रिटिसाइज उसको इस एक तरह से किया था इस अमरीका की इस पॉलिसी को, लेकिन अमरीका ने फिर भी वो जो हैं पाकिस्तान को मुहैया किए, तो लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इसी तरह भारत और अमेरिका जब एक दूसरे के करीब आते हैं, कोई इनके बीच में समझौते होते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी तशवीश जो है उसका इजहार किया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का करना इस मामले पर, ये कहाँ तक दुरुस्त है?
देखिए, ये तो एक पैटर्न है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप का कि जब पाकिस्तान को कोई चीज मिलती है तो इंडिया उससे जो है ऑब्जेक्ट करता है, जब जब इंडिया को कोई चीज मिलती है तो पाकिस्तान उस पर एतराज करता है, और ये मेरा ख्याल एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है जो ये चलता रहेगा। लेकिन इंडिया और जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप है वो एक ट्रैक पे अब चल रहा है, और अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप एक दूसरे ट्रैक पे चल रहा है। इंडिया की जो अहमियत यूएस के लिए बनती है वो तो एक बाइलेटरल कोऑपरेशन है जो कि न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर सिक्योरिटी फील्ड में है, वो चलती रहेगी। उसके अलावा इंडिया अहम हो जाता है चीन के हवाले से, इंडिया अहम हो जाता है अमेरिका की जो पैसिफिक में पॉलिसी है, खासकर वहां पे जो अमेरिका अपने रोल को एक्सपेंड करना चाहता है चाइना की साउथ चाइना पॉलिसी के हवाले से, तो इसमें अहम हो जाता है इंडिया, क्योंकि इंडिया एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पे देखा जाता है, इंटरनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। जब आप पाकिस्तान पे आते हैं तो उसमें पाकिस्तान की अहमियत है अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की अहमियत इसलिए है कि अमरीका चाहता है कि तालिबान अफगान तालिबान के साथ कोई रिकंसिलिएशन कर हो जाए, और उसमें इंडिया कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ पाकिस्तान अब रोल प्ले कर सकता है या चीन जो है इस सिलसिले में कोई मदद कर सकता है अमेरिका की। दूसरा जो इशू बनता है टेररिज्म का, डेफिनेटली इंडिया टेररिज्म के इशू को रेज करता है और करेगा, लेकिन उसमें जो इंडिया की जो जो एक एक डिजायर है कि किसी तरीके से पाकिस्तान पे एक टेररिस्ट स्टेट का लेबल लग जाए, या पाकिस्तान के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो लेबल इंडिया लगाना चाहता है वो उन पे लग जाए, अमेरिका उस हद तक नहीं जाएगा। अमेरिका उस हद तक तो इंडिया से शेयरिंग करेगा कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर दिया या पाकिस्तान पे प्रेशर डाल लिया, लेकिन पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना या पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें बैठी हैं उनको उस तरीके से ट्रीट करना जिस तरह इंडिया चाहता है, मेरा ख्याल है यहाँ आके अमेरिका रुक जाता है और ये रिस्ट्रेंट रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम अमेरिका की ये बनती है कि अगर पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, या जो अमेरिका जो हिंदुस्तान चाहता है उस एंगल से पाकिस्तान को देखा जाए, तो पाकिस्तान को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं कर सकता, यानी इंडिया इस इलाके में टेररिज्म को डायरेक्टली रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की जो स्टेट है और खासकर जो आर्मी ने पिछले एक साल से अपनी स्ट्रेंथ शो की है उसकी सब्स्टिट्यूशन क्योंकि नहीं हो सकती, इसलिए डिफरेंसेस के बावजूद एक आउटलुक में गैप है अमेरिका और पाकिस्तान का, वो अपनी जगह कायम रहेगा, उसके बावजूद पाकिस्तान को अमेरिका अबंडन नहीं करेगा।
जी बिल्कुल, और यही बात जो ही आज अमेरिकी वजीर दिफा एश कॉटन ने भी की है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं उन्होंने कहा है कि ये दोनों अमेरिका के अहम इतिहादी है और दोनों की अमरीका के लिए अपनी जगह अहमियत है। कुछ कॉलर से उनकी जानिब हम जाना चाहेंगे। कुहाट से खान अकबर अफरीदी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी खान अकबर अफरीदी साहब
जी, फैजान साहब से मेरा एक क्वेश्चन है
जी,
वो ये है कि जापान पे अमेरिका ने एटम बम इस्तेमाल किया, तबाही हो गई, आज तक अमेरिका ने कोई कदम नहीं लिया था कि दुनिया में ये हादसा फिर ना हो जाए। अभी अमेरिका को होश तो आ गया, लेकिन वहां से लेकर आज तक इतने मामले बिगड़ गए हैं, हिंदुस्तान اور پاکستان کا معاملہ, دونوں اتنی طاقتیں ہیں. کشمیر کا مسئلہ یو این او میں ہے, حل نہیں ہو رہا. فلسطین اسرائیل کا معاملہ, اس طریقے سے افغانستان کا معاملہ, دنیا میں امریکہ کی وجہ سے آج بھی ہتھیاروں کا ہی دور شروع ہے. کارٹر صاحب گئے ہیں ہندوستان, یہی ایٹمی معاہدے اور ہتھیاروں کی معاہدے کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, دنیا کا مستقبل اگر ان ملکوں پہ چھوڑا جائے جیسے یہ کام کر رہے ہیں, کیا ایٹمی ہتھیار کا استعمال ہونا بہت قریب نہیں آیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ.
جی پروفیسر فیضان الحق صاحب, آپ سے یہ سوال تھا.
جی جی میں خان آفریدی صاحب کو بہت سلام پیش کرتا ہوں ان کے سلام کے جواب میں. وہ یوں ہے کہ امریکہ نے جب ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم گرایا تھا تو وہ ایک جنگ کی صورتحال تھی, اور اس پہ یہ نہیں کہ امریکہ بہت زیادہ فخر کرتا ہے یا ایسی کوئی بات ہے. بات یہ تھی کہ ایک ایسا نقصان کرنا ضروری تھا کہ جس سے جاپان جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے. لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں تو امریکہ اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں, مگر خاص کر امریکہ نے بہت کوشش کی ہے کہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ پھیل نہ پائیں, اور اس سلسلے میں اگر کوئی ایکسیپشن ہوئی ہے تو وہ پاکستان کی ایکسیپشن ہے بھارت کے ساتھ, جس میں کہ ایٹمی ہتھیار کو روکا نہیں جا سکا کیونکہ جو قوت ارادی تھی, قومی قوت ارادی جس کو نیشنل ویل کہتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. لیکن امریکہ نے بہت کوشش کی ہے, اور ابھی تک یہ جو سمٹس ہوتی ہیں, نیوکلیئر سمٹس ہوتی ہیں, وہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ اس کو روکا جا سکے. اور جہاں تک یہ ہے کہ جو دنیا کی صورتحال ہے, اس میں تمام ممالک نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے. جب سرد جنگ تھی تو سوویت یونین اور امریکہ کی ٹھنی ہوئی تھی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلونیل پاورز تھیں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہے, جس میں جرمنی ہے, فرانس ہے, انگلینڈ ہے. تو سارا الزام جو ہے امریکہ پر نہیں دھرا جا سکتا. امریکہ ایک طاقتور ملک ہے, اٹس اے سپر پاور, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے مفادات کی حفاظت کرے, جس طرح کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کی حفاظت کرے. میں یہاں پر امریکہ کے لیے ایکسکیوزز تلاش نہیں کر رہا, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کوئی قوم ہوتی ہے تو اس قوم کو اپنی بقا کے لیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. کچھ قدم غلط ہوتے ہیں, کچھ قدم صحیح ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کی اگر صورتحال سامنے رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت سے اقدامات جو بنگلہ دیش یا جب وہ مشرقی پاکستان تھا غلط کیے. اسی طرح بھارت کو ہم دیکھتے ہیں جو کشمیر میں وہ کر رہے ہیں اور علاقوں میں وہ غلط ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے جو کئی ممالک جو ہیں وہ غلط فیصلے کر جاتے ہیں, اور امریکہ نے بھی غلط فیصلے کیے ہیں. مگر سارا الزام امریکہ پر نہیں دھرا جا سکتا کیونکہ اور بہت سے ملک ہیں. امریکہ ایک حصہ ہے پوری برادری, عالمی برادری کا, اور وہ اپنے مفادات کے لیے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلے کرے. اسی طرح دوسری قوموں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مفادات کے مطابق بات کریں.
جی نیکسٹ کالر ہیں میاں والی سے مرید خان. جی السلام علیکم.
یقیناً صدر اوباما ایک بالکل بہادر لیڈر ہیں. اس نے ایران کا جو مسئلہ حل کرا ہے, اور یہ اس کی ایک مثال ہے. امریکہ نے ایٹم بم بنایا, پھر ایٹم بم اس نے چلا دیا, اور ہیروشیما اور ناگاساکی ایک پرل ہاربر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. تو کیا امریکہ جاپان سے معافی مانگے گا؟ کیا امریکہ وہاں کے جو لوگ تباہ و برباد ہو گئے ان کو معاوضہ دے گا جناب؟
جی میرے خیال میں یہ سوال جو ہے ایک اعلیٰ امریکہ کی عہدے دار جو اس وقت جان کیری کے ساتھ دورے پر موجود ہیں, ان سے یہ کیا گیا کہ کیا امریکہ جاپان سے معافی مانگے گا. تو ان عہدے دار کا کہنا تھا کہ امریکہ معافی نہیں مانگے گا, اور یہ کہ جاپان نے بھی معافی کا مطالبہ امریکہ سے نہیں کیا ہے. پروفیسر فیضان الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اور پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ امریکہ کے لیے جس طرح پاکستان اور جی ان کی لائن بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے جس میں پاناما لیکس جو ہیں اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر, اس کا ہم جائزہ لیں گے. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लख ना कर सके.
गैर जानेदार बहस.
रेमिटेंस का वाक्य हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था.
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ.
سامعین ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کریں گے کہ پاناما لیکس جو ہیں اس کے پاکستانی سیاسیات پر اس وقت کیا اثرات پڑ رہے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے. پاکستان کے علاوہ بھی جس طرح آپ کے علم میں ہیں کہ آئس لینڈ کے جو وزیر اعظم ہے وہ اس لیکس کے آنے کے بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ یوکرین کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے استعفے کا اعلان کیا ہے, لیکن اس میں جو مین وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ پاناما لیکس کی نہیں بتائی, بلکہ وہاں پر جو سیاسی بحران ہے اور ان پر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اتحاد میں ان کی جانب سے جو ایک طرح سے عدم اعتماد ان پر کیا گیا وہ وجہ بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان پر کافی دباؤ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ ہے کہ مختلف ممالک میں ان لیکس کے بعد نئی قانون سازی جو ہے اس پر بھی کام جو ہے شروع ہو چکا ہے. تحقیقات جو ہیں آسٹریلیا میں, سوئٹزرلینڈ میں, باقی جو کئی بہت سارے ممالک ہیں بھارت میں, وہاں پر تحقیقات اس حوالے سے شروع ہو چکی ہے. تو اس سیگمنٹ میں ہم پاکستان کے جو حالات ہیں پاناما لیکس کے آنے کے بعد وہ کس طرف جا رہے ہیں اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے ترجمان عمران اسماعیل صاحب, ہمارا ساتھ دیں گے روبینہ قائم خانی صاحبہ, پی 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 کی سینئر رہنما ہیں, پی ایم ایل نون کے ایک لیڈر روہیل ڈار جو یہاں امریکہ میں پی ایم ایل نون کے صدر ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں جوائن کریں, اور ساتھ ہی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالسٹ خالد فاروقی صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے. جی اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے. جی ارسلان, اس وقت لائن پہ کون ہے؟ اوکے, بتایا جا رہا ہے اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کالر ہیں ان سے اوکے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس وقت ایک بریک لینی ہے کیونکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم اپنے گیسٹ کو لے نہیں پا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے, ہمارے پروڈیوسرز کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی گیسٹ ہمیں جوائن کریں تاکہ اپنے شو کو ہم جاری رکھ سکیں, لیکن مین وائل ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO Box number 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے کیا یورپ خوف زدہ ہے
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے
غیر جانبدار بحث
کہ ریمی ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر کہاں تھی عدالتیں کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ
جی سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن اور دیکھ رہے ہیں جہاں رنگ اور اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پناما لیک سے متعلق ہم نے جو اپنے گیسٹ لائن اپ کیے تھے ان میں سے اس وقت کوئی ہمیں مل نہیں رہا ہے تو اس سیگمنٹ پہ ہم بعد میں بات کریں گے اس موضوع پر اس وقت فاٹا سے انوار اللہ خان ویل نون تجزیہ نگار ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور انوار اللہ خان صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت آج کی یہ خبر ہے کہ پاک افغان بارڈر پر کچھ افغان شہری جو ہیں ان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تو انوار اللہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کاروائیاں جو ہیں یہ کس قسم کی ہیں افغان شہریوں کے خلاف اور اس کی وجوہات کیا ہیں
بالکل جی یہ اس طرح ہے کہ خیبر ایجنسی کا جو پاک افغان بارڈر ہے انٹرنیشنل بارڈر جو ہے تورخم اس کے کچھ مضافات میں ایک گاؤں ہے جس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ مینا ہے اور اس گاؤں میں کئی سالوں سے میرے خیال میں 1980 کے لگ بھگ سے یہ بہت سے لوگ وہاں پہ مقیم تھے افغانستان کے مختلف علاقوں سے اور اس میں خاص کر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کا تعلق صوبہ ننگرہار سے ہے یہ رہائش پذیر تھی اور وہاں کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے 3 دن کی مہلت دی تھی ان افراد کو ان کا یہ بھی کہنا ہے انتظامیہ کا کہ یہ لوگ بالکل غیر مطلب قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہے انہوں نے اندراج نہیں کیا ہے اس وجہ سے ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی اور آج مہلت ختم ہو گئی تو اس کے بنا پر انتظامیہ نے ڈیویز اور ایف سی کے تعاون سے ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی ہے اس میں بلڈوزر استعمال کی جا رہی ہے اور اب تک کی جو اطلاعات مجھے ملی ہے 27 مکانات مسمار کی گئی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہے جو وہاں کے رہائش پذیر تھے افغان باشندے ان میں سے بہت کم وہاں سے جو مطلب مہلت دی گئی تھی ان کو اس دوران گئی ہے لیکن زیادہ تر اب بھی وہاں پر موجود تھے اس وجہ سے انہوں نے یہ کاروائی کی ان کا یہ بھی کہنا ہے انتظام ہے کہ یہ موقع پر ہے کہ یہ غیر انجراج شدہ افغان مہاجرین یا افغان تناگزین تھے اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھے ان علاقے میں ان کو مہلت دی گئی تھی لیکن انہوں نے مہلت کا کوئی نہیں کیا اس وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے اس علاقے میں 318 افغان خاندان رہ رہے ہیں اور جس کی تعداد بنتی ہے 1999 تو یہ صورتحال ہے وہاں.
اچھا, جس سر آپ نے کہا کہ یہ 27 فیملیز کے گھر جو ہیں ابھی تک مسمار کیے جا چکے ہیں, ظاہر ہے ان میں بچے بھی ہوں گے, خواتین اور معمر افراد بھی موجود ہوں گے, تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہاں یہ جا رہے ہیں؟
ابھی تک تو ان لوگوں کے بارے میں صحیح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں میرے خیال میں چلے گئے ہوں گے, کیونکہ جو افغانستان کا جو علاقہ ہے وہ بھی بہت نزدیک ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے جو حصہ جو ملاتے ہیں وہاں پہ اپنے عزیز یا اقربا کے پاس رہائش اختیار کی ہے, کیونکہ انتظامیہ نے مقامی لوگوں کو منع کیا ہے, جو پاکستانی ملاقے ہیں ان کو منع کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہ رکھ کے. تو اس وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے مکانات مسمار کی گئے ہیں یا مسمار کی جا رہی ہیں تو وہ لوگ افغانستان میں چلی گئی ہیں اپنے عزیز وقارت کے پاس.
اوکے, یہ بتائیے گا کہ فلسطین اور کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والے سو کالڈ جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟
میں نے دو تین دن سے کافی اس پہ فوکس کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک نہ تو قبائلی علاقوں سے اور نہ ہی صوبے کے کسی بھی دیگر علاقوں سے کسی بھی تنظیم, نہ مذہبی نہ سیاسی نہ سماجی کسی بھی تنظیم کی طرف سے اس بارے میں کوئی نہیں آیا ہے, نہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا ہے, نہ کچھ کہا گیا ہے, بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور اس وجہ سے یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کچھ آئے گی اس طرح کی پروٹیسٹ
کوئی آواز ان کی طرف سے
آواز اٹھائی جائے گی, کیونکہ ایک تو ہے کہ ایف سی آر ہے اور قبائلی علاقوں کے اندر اور ایف سی آر کے اندر بھی اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ آواز نہیں اٹھایا جا رہا ہے سیاسی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے.
اوکے, جو یو این ایچ سی آر ہے پناہ گزینوں کا عالمی ادارہ, ان کی جو ترجمان ہیں دنیا اسلم خان, ان کو صبح سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں. آپ بتائیے کہ یو این ایچ سی آر کا کیا کہنا ہے اس بارے میں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی برسوں سے جو افغان لوگ ہیں پناہ گزین ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. پاکستانی سٹیٹ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, لیکن کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں ایسے لوگوں کے خلاف بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور انہیں واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے جن کے پاس یہاں رہنے کا قانونی جواز موجود ہے.
ہاں بالکل, اس طرح تو نہ صرف قبائلی علاقوں میں کی جا رہی ہے بلکہ سیٹلڈ ایریا میں, خاص کر پشاور, مردان اور دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کی کارروائی میں, خاص کر جو ایف ایس کا اٹیک ہوا یا چارسدہ کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد تو کارروائی بہت تیز کی گئی ہے, اور اس میں سارے جو لوگ گرفتار کی گئی ہے زیادہ تر کا تعلق تو یہ ہے کہ قانون طور پر رہائش پذیر کی ان کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹس بھی تھی مطلب رہنے کے لیے, لیکن ابھی تک یونیسار کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ یا نہیں آیا ہے ابھی تک کہ یہ انتظامیہ کو پر دباؤ ڈالا جائے کہ ان لوگوں کے خلاف کس طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے.
بہت شکریہ آپ کا انوار اللہ خان صاحب, بے حد شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اس ایشو پر دوبارہ بھی ہم بات کریں گے. اور سامعین, اس وقت ہم پیچھے جانا چاہیں گے, ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ تھا جس میں پاناما لیکس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر, اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے روہیل ڈار صاحب نے, پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما ہیں آپ, یہاں امریکہ میں پی ایم ایل نون کے صدر ہیں. اواب الوی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور انڈیپینڈنٹ تجزیہ پولیٹیکل انالسٹ تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اواب الوی صاحب, آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے, یہ بتائیے گا کہ کل عمران خان جو ہیں ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ہم نے سنی, اور آج بھی پارلیمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل نون پر کافی نکتہ چینی کی گئی, کافی باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے شور جو ہے وہ مچایا گیا. بتائیے کہ آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں پی ایم ایل نون سے, پاناما لیکس کی تحقیقات کس طرح ہونی چاہیے؟
دیکھیں ہمارا مطالبہ تو پورے پاکستان کا مطالبہ ہے کہ جو اثاثے, جو پیسہ جو انہوں نے باہر رکھا ہے تو وہ پورا واضح طور پر پورے پاکستانی قوم کو بتایا جائے کہ ہمارے حکمران یا تو خود آمدنی کما رہے ہیں یا کہیں اور باہر چھپا کے رکھے ہیں. تو یہ ہمارا نہیں مطالبہ ہے، یہ پورے پاکستان کی ایک ہی آواز سے کہہ رہا ہے کہ کم از کم صاف شفاف طریقے سے آپ بتائیں کہ کیا کچھ ہے، اگر غلط بیانی ہو رہی ہے، اگر پاناما لیک کی کوئی کنسپریسی ہے تو وہ بھی ثابت کریں اور اسی طرح سادہ کلین اپ کر لیں. اور ہمارا اب یہ ہے کہ اس کو ماننے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کو انعقاد کو کہا جا رہا ہے، جو پریشر ہے کوئی اپنے نامنیٹڈ جج کو اگر اپوائنٹ کیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے شک و شبہات ہو، اور نقصان صرف نواز شریف صاحب کو ہوگا اگر اس کے بعد میں تحقیقات کے بعد بھی ہم نقطہ چینی کریں. تو زیادہ بہتر ہے کوئی ایسا صاف شفاف انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس یا کسی کے نیچے اگر تحت کرا جائے زیادہ بہتر، وہ ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ جب یہ تحقیقات ختم ہوگی تو ان کو بھی یہ کہہ سکیں گے ہم نے انڈیپینڈنٹ کمیشن کرا تھا اور اس نے صاف جواب کر دیا.
جی روہیل ڈار صاحب، پی ایم ایل نون کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے، اس کو وہ ماننے کے لیے کہاں تک تیار ہے؟
السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب ٹی وی پہ آ کے قوم کو ایڈریس کیا، پاکستان نیشن کو، اور انہوں نے خود آفر کیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں. دیکھیے الزامات سامنے آنے سے اور اس الزامات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ کام لینا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم کا نام کسی چیز کسی آفر کمپنی میں نہیں ہے. ان کے جو بچے جو بالغ ہیں اپنے اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کے نام سے حوالے سے ضرور انفارمیشن آئی ہے.
لیکن روہیل ڈار صاحب، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ آف شور کمپنیز بنائی جا رہی تھی تو اس وقت وزیر اعظم صاحب جو ہیں میاں نواز شریف، ان کے بچوں کی عمر 18 سال کی تھی، اور 18 سال سے یا 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں ان کے نام پر آف شور کمپنیز نہیں کھولی جا سکتی. تو پھر اسی لیے الزام جو ہیں وہ
جی اسی بات کی تحقیقات ہونا ضروری ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ انڈیپینڈنٹ باڈی بیٹھ کے اس بات کی تحقیقات نہیں کرے گی کہ ان کی عمریں کیا تھیں، ان کے پاس وسائل کہاں سے آئے تھے، منی کی ٹریل کیا تھی، ان باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور نہ صرف یہ، دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہیں، صرف یہ وزیر اعظم کی ذات کے حوالے سے نہیں بلکہ جو پاکستان میں دیگر جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں جن میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں، اس میں ججز بھی ہیں، تمام جو کمیونٹی اور جو سٹیزنز ہیں پاکستان کے جو کراس دی بورڈ، سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب کے لیے معلومات ہونی چاہیے. اور جہاں تک وزیر اعظم کی ذات کا حوالہ ہے، انہوں نے خود پیش کیا اپنے آپ کو ایک کمیشن کے حوالے سے، اور اس میں جو چیز جس چیز نے میرا خیال میں ڈائیورژن کریٹ کی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کا وہ رویہ ہے، جو الزامات کا انہوں نے ایک لامحدود سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور پہلے سٹیپ میں جب آپ مطالبے کرتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے رہے ہیں، ابھی آپ نے تحقیقات بھی نہیں کی، پوچھا بھی کچھ نہیں، اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ کے انٹینشن اور موٹیو کچھ اور ہیں. آپ سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ بغیر کسی ایک لاجیکل کنکلوژن میں پہنچنے سے پہلے ہی آپ اپنا فیصلہ صادر فرمانا چاہتے ہیں.
ٹھیک، اوکے. یہ بتائیے گا کہ عواب الوی صاحب کے جس طرح پی ٹی آئی کو یہ الزام دیا جاتا ہے اور جس طرح آپ نے روہیل ڈار صاحب کو سنا، یہ بتائیے گا باقی کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہے؟
دیکھیے کچھ عرصے تک پیپلز پارٹی بھی تھی، مگر مجھے لگ رہا ہے پیپلز پارٹی بھی آہستہ آہستہ شرم شرمی میں رہ جائے گی، کیونکہ ان کے بھی کچھ نفرت کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جائے گی. روہیل ڈار صاحب نے جو کہا کہ پورے سب سیاستدانوں کو کیا جائے تو بہت لوگ اس کشتی میں بہہ جائیں گے. اچھا، اور جس طرح سے روہیل ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں یہ ان کو گرانے کی یا ان کو استعفیٰ دینے کی بات ہے، دیکھیے سیدھی سادھی بات ہے کہ پورے پاکستان میں اگر یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، دو وزراء تو ایسے ہی استعفیٰ دے کر بیٹھے. ڈیوڈ کیمرون یو کے میں تقریباً اب اس آڑے پر آ گئے کہ مشکلات پڑ گئی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ اظہار ہو رہا ہے کہ عمران خان کیوں نواز شریف سے اعتراض کریں، ٹیکنیکلی پورا پاکستان کو جواب دہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب تو ہمارے پرائم منسٹر، جو ہمارے اربوں خربوں रुपए हमारे इस्तेमाल करते हैं हमारे टैक्स पेयर के, वो कहाँ से आमदनी और उनकी जो पैसी टैक्सेशन वो किधर है? तो लेकिन ये जवाब सिर्फ पीटीआई का नहीं, ये है पूरी पाकिस्तान का। आई एम श्योर सारे साथीदार साथ होंगे, मगर मैं मुझे अफसोस ये कि मुझे अनकरीब पीटीआई भी कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए नाम आएगा तो उनको परेशानी होगी।
जी, लेकिन अब आप अलवी साहब, जिस तरह आप लोग तहकीकात पर जोर दे रहे हैं कि वो होनी चाहिए और मनी ट्रेल जो है वो उसका पता लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है शायद जिसको आपकी जमात नज़रअंदाज कर रही है वो ये है कि पनामा के साथ जिन ममालिक के मालूमात के तबादले से मुतल्लिक माहिदा है वो उन्हीं को मालूमात जो है वो फराहम कर सकता है, और पाकिस्तान जो है उसका ये माहिदा नहीं है पनामा के साथ। तो अगर तहकीकात शुरू भी होती हैं आपके जो मुतालिबात हैं, तो बात किस तरह आगे बढ़ेगी जब ये माहिदा ही नहीं है पनामा के साथ?
देखिए 2.6 टेराबाइट का डेटा तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कुछ हफ्ते में। अच्छा, दूसरा ये कि जो अब जो यहाँ से जो पैसा बाहर गया, अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारे 1992 में सारा पैसा जितना पैसा था बाहर ऑफशोर अकाउंट बनाया गया, अगर पैसे की ट्रांजेक्शन क्या हुई, हवाले के साथ गए, बैंकिंग चैनल से गए, किस तरह के, यही पता चले हम पाकिस्तान में, यही पता चल जाए कि किस चैनल से टैक्स। इशू ये है कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई नाजायज नहीं है, ये एक हमारा वो टैक्सिंग सिस्टम में एक हमारे पास एक सुराख है जिसमें से मुल्क के सारे टैक्स की बच सकते हैं, जो लोग बिजनेसमैन बड़े बड़े बिजनेसमैन वो टैक्सेशन बच सकते हैं। मगर मसला ये है कि जो पैसा अगर 2.5 बिलियन डॉलर्स यहाँ से गया है 1992 में, तो ये किस टैक्स के बाद गया, टैक्स के छुप छुपा गए गए किस तरह के, मसला तो ये है कि हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में आया कि नवाज शरीफ साहब ने उसका टैक्स दिया नहीं दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफशोर कंपनी जब ये पूरा 2.6 टेराबाइट का डेटा जब छाना जाएगा तो वैसे ही बहुत कुछ दूध का दूध पानी हो जाएगा कि किस किस गुजरा, किस किस बिजनेसमैन का पैसा इधर उधर घूम रहा है और पाकिस्तान में टैक्सेशन से बचे हुए हम गरीब बैठे हुए हैं, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं और बहुत लोग करोड़ों अरबों।
जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप अलवी साहब। रुहेल डार साहब, इससे पहले कि मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की जानिब जाऊँ, आप जवाब में कुछ कहना चाहेंगे?
सर, मुझे खुशी है कि अलवी साहब ने इस बात को तकरार किया कि ऑफशोर बनाना, कंपनी बनाना गैर कानूनी काम नहीं है। बात यह है कि मनी ट्रेल क्या है, देख पैसे फंडिंग कहाँ से हुई, उसके लिए सबसे बेहतर फोरम जो है वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कमीशन है और उसका वज़ीर आज़म ने खुद उसका ऐलान किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेंसेशन क्रिएट करना है, लोगों को उकसाना कि आपके पैसे चोरी किए जा रहे हैं, ये ऐसे इल्ज़ाम हैं जिनके लिए एहतियात बरतनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को या पीटीआई या किसी और को ये हक हासिल है कि आप बगैर शवाहद के, बगैर तहकीकत के आप अपना फैसला साबित फरमा दें कि ये काम हो गया है, हालांकि ऐसी बात नहीं है।
ठीक।
और दूसरी बात यह कि लोग तो ये भी उंगलियां उठा रहे हैं कि जो जो इमरान खान साहब ने खुद अपने हवाले से जो उन्होंने जो गैर कानूनी ट्रांजेक्शन की हैं, जो उन्होंने
शवाहद, लेकिन उनका नाम पनामा लीक्स में उनका नाम नहीं है, रुहेल डार साहब माजरत के साथ। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की, टेलीफोन लाइन्स जो हैं हमें मुश्किल से मिली हैं, हमने ज़्यादा डिटेल में बात करनी थी, लेकिन आइंदा प्रोग्राम्स में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। आपका भी शुक्रिया रुहेल डार साहब, अबाव अलवी साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। खालिद फारूकी साहब, पी टी आई के मुतालिबात पनामा लीक्स तहकीकात के हवाले से और पी एम एल नून का रद्द अमल, किस तरह आप देख
देखिए, सबसे पहले तो गौरतलब बात यह है कि यह मसला कोई तहरीके इंसाफ का, यानी इमरान खान का और नवाज शरीफ का, यानी हुकूमत का नहीं है, ये तो मसला करप्शन का है। करप्शन के इल्जाम जो सामने आए वो एक ऐसे इदारे की तरफ से है जिसमें कोई पाकिस्तान को फोकस नहीं किया गया था। ये तो जब उन्होंने पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की दुनिया भर में, तो उसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका नाम आ गया। अब पहली बात तो ये कि हुकूमत ने शुरू में ये स्टांस किया कि ये नून लीग की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश, ये इसको साजिश कहना ही गलत है। अब हुकूमत की तरफ से ये बहुत ही चालाकी के साथ और एक सियासी होशियारी के साथ ये हो रहा है कि वो इस करप्शन के मसले को एक सियासी मसला वो बनाते जा रहे हैं। सियासी मसला बनने से ये होगा कि लोग तकसीम हो जाएंगे, आधे इधर आधे उधर। कोई भी शख्स जो है वो बात करने से पहले सोचेगा कि उसका धड़ा कौन सा है, क्या वो नवाज शरीफ का हामी है या मुखालिफ है। इस बेस पे जब लोग
ओके, खालिद फारूकी साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ है लंदन से मंजर वसीम साहब, मशरिक़ वुस्ता के उमूर के आप माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजर वसीम साहब।
वालेकुम सलाम।
جی منظر وسیم صاحب, آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے. یوکرین کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا مستعفی ہو گئے ہیں, مختلف اس حوالے سے اس کی وجوہات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. آپ ان یوکرین کے وزیر اعظم کے اس استعفے کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور یوکرین میں اس وقت ایک جو ہمیں بحران سیکیورٹی کا اور سیاسی نظر آ رہا ہے, اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
جی یوکرین, یہ جو ابھی سٹنگ جو پرائم منسٹر جو ریزائن کیا ہے, یہ 2014 سے جب سے حالات خراب ہوئے تھے تب سے یہی کنٹرول کر رہے تھے ملک کو, اور لیکن مینجمنٹ ایک جو ہوتی ہے کنٹری کو مینج کرنا وہ ان سے ہو نہیں پا رہا تھا, اور کرپشن اور لا لیسنس کافی زیادہ انتہا پہ بڑھ گئی تھی. اب یہ ضرور ہے کہ ملک کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے تو ملیشیا گروپس جو ہیں ان کے انٹرسٹ جو دیکھنے پڑتے تھے ان کو, لیکن باٹم لائن یہ تھی کہ لوگ جو سیٹسفائیڈ نہیں تھے. تو الٹیمیٹلی جو یو اے تاشنکو نے فیبری میں کہا کہ ہم کولیشن کو چھوڑ کے الگ ہو رہے ہیں, جب کولیشن انہوں نے چھوڑی تھی ایک اور بھی کولیشن پارٹنر چلے گئے, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے پاس سپورٹ نہیں رہی حکومت کرنے کی, تو ہی ہیڈ نو ادر آپشن کہ وہ ریزائن کریں. تو یہ سچویشن بیسیکلی جو ہے مس مینجمنٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی اور مینج کر نہیں پائے. یہ ایک ڈائلیما چل رہا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کے ریولوشنز آئے ہیں تو شروع میں بہت دیر لگتی ہے ان کو سیٹل ہونے میں, کہ موومنٹ کو رن کرنا اور بات ہوتی ہے اور کنٹری کو رن کرنا کافی ڈفرینٹ.
جی تو اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے یوکرین میں وزیر اعظم کے استعفے کے بعد؟
دیکھیں اب جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ گروسمان جب وہ پھر کولیشن ہی بنے گی, کولیشن کے تھرو ہی پرائم منسٹر الیکٹ ہوں گے, اور جو ایکسپیکٹڈ ہیں جن کو گروسمان کے نام سے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ ان کے پاس سپورٹ کافی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ فرق پڑے گا کہ ان کو اسپیشلی جو ریفارمسٹ تھے اور جو کہ گراؤنڈ کے اوپر چیزیں بہتر کام کر سکتے تھے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے پچھلی گورنمنٹ کو, وہ ان کے ساتھ ہیں. پلس جو مغربی ممالک کے جو سپورٹ کرنے کا جو کولیشن تھی وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, تو پولیٹیکلی یہ اسٹیبل ہوں گے کمپیئر ٹو پریویس پرائم منسٹر, تو ان کے پاس چانس کافی بہتر ہوگا کہ وہ بچا سکیں گورنمنٹ کو اور چلا سکیں تھوڑی دیر کے لیے. پر جس طرح کے وہاں حالات چل رہے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا, پروبیبلٹی یہی ہے کہ یہ بھی زیادہ دیر ایک آدھا سال تو ان کے پاس ایک ہوگا ٹائم جس کے اندر یہ پرفارم کر کے دکھا سکیں, اگر پرفارم اچھا کیا تو پھر بچیں گے, ادروائز یہ بھی مشکل.
اوکے اب یمن کی جانب چلتے ہیں, اور وہاں ایک دفعہ پھر سعودی جو زیر قیادت اتحاد ہے اور حوثی باغی جو ہیں ان کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوا ہے. پہلے ماضی میں بھی اس طرح کے کئی معاہدے ہو چکے ہیں, اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاہدہ جو ہے یہ کتنا دیر پا ثابت ہو سکے گا؟
اس وقت یہ کہ تھوڑے سے ایگزاسٹ ہوگی ان دونوں سائڈیں جنگوں سے, اور لیکن اب جتنا یہ جس دن بات ہوئی تھی اس کے بعد قیاس کے اوپر پھر سے حوثیز نے کیونکہ سراؤنڈ کیا ہوا تو وہاں پر لگا کہ جنگ پھر سے بڑھ گئی ہے, لیکن بعد میں ایک دوسرے کو اکیوز ضرور کر رہے تھے, لیکن اوور آل جو تھی جنگ بندی ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے. تو پروبیبلٹی یہ ہے جس طرح کے پریویس جو کنگ تھے پریزیڈنٹ تھے ہادی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس حساب سے پازیٹیو ہے کہ لوگ اب سیریسلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بجائے کیونکہ جنگ سے تنگ آ گئے ہیں اور اکانومی بھی اس قابل نہیں رہے گی, نہ سعودی بھی اس کو سسٹین زیادہ دیر نہیں کر پائیں گے, اور اس لیے میرے خیال میں بھی یہاں پر جو اب ڈسکشن ہوں گی تو ان کو ریلیٹیولی کمپیئر ٹو پریویس ڈسکشن سیریسلی لیا جائے گا. پریویس ڈسکشن ساری کی ساری ایک ایک کر کے جو تھیں وہ فیل ہو گئی تھیں.
جی منظر وسیم صاحب, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آئندہ ہفتے جو کویت ہے وہاں پر یمن صورتحال سے متعلق بات چیت جو ہے وہ ہوگی, اس سے آپ کتنی امکانات جو ہیں وہ رکھنی چاہیے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گی یہ بات چیت؟
جی میرے خیال میں تو کہ یہ ہر طرف سے جو ہے کیوں پریشر ایسا بن گیا ہے اور اکانومیز ایسی چل رہی ہیں ان تمام ممالک کی کہ ان کے پاس زیادہ آپشنز ہیں نہیں اس کو جنگ کو سسٹین کرنا, اور کیونکہ جنگ کو جیتنا تقریباً ناممکن سا لگ رہا ہے, دونوں طرف ہی تھوڑے بہت کبھی ایک جگہ پر بڑھ جاتے ہیں اور دوسری طرف سے دوسری جو پارٹی ہے جو سعودی لیڈ کولیشن ہے وہ کبھی کچھ حصہ گین کر لیتے ہیں, لیکن اوور آل امپیکٹ یہی چل رہا ہے کہ اسٹیٹس کو بن گیا ہے اور ایک وار آف اٹریشن بن گئی ہے جہاں پر کہ نان اسٹاپ کلنگ ہو رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں. کمپیئر ٹو سیریا یہاں پر ڈیتھ ٹول اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن انفراسٹرکچر کا ڈسٹرکشن جو ہے وہ کافی سیویئر ہوا ہے,
اس کی وجہ سے کہ جو سعودی ایئر فورس ہے اس نے کافی زیادہ ڈسٹروائے کیا ان کے انفراسٹرکچر کو. تو یہ سچویشن ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ دونوں ہی پارٹیز جو ہیں ان کو اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے ختم کی جائے اور کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے.
جی بے حد شکریہ منظر وسیم صاحب آپ کا. اور سامعین بیک گراؤنڈ میں اس میوزک کا مطلب ہے کہ آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. نیکسٹ ویک تک شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.